السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم اور پیروی کرو ان اچھی باتوں کی جو تمہاری طرف تمہارے اوپر نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے. یہ آیت جو ہے سورۃ الزمر کی یہ چند آیتیں ہیں اور یہ جو پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی یہ اس کی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ہو چکی ہے, لیکن چونکہ جو آگے جو تین چار آیتیں جو اس کے بعد ہے اس کا تعلق اسی سے, اس لیے اس کی تلاوت دوبارہ کی گئی. تو اس پہلی آیت میں جس کی تفصیل ہو چکے اس میں اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کر رہے, وارننگ کر رہے. اس سے پہلے تو امید دلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو بہت سب کچھ ہی معاف کر دیتے ہیں, بس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, گنہگار ہو تو بھی. پھر تو امید دلائی گئی, اس کے بعد تنبیہ کی گئی کہ جلدی کرو. تو اس آیت میں یہی ہے کہ جو اچھی باتیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے, جو ہدایت ہے اس کے پیچھے چلو, اس پر عمل کرو اور جلدی کرو, اس لیے کہ یہ عذاب اچانک آ سکتا ہے. یا تو عذاب دنیا میں ہی یا موت, اور موت بھی اچانک آ سکتی ہے اس حالت میں کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کی تین آیتوں میں ذکر فرما رہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایسے مواقع کو استعمال کیا نہیں کیا, ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آگے ذکر فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے, قیامت کے دن کیا کہیں گے, حسرت کے کون سے الفاظ بولیں گے, اس کا ذکر فرما رہے. اور اس کا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ لوگ جو کہنے والے ہیں قیامت کے دن, اس کا ذکر ابھی کر کے ہمیں بتا رہے ہیں, متنبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح مت زندگی گزارنا کہ یہ کہنا پڑے قیامت کے دن. ان تقول نفس, کہ کوئی نفس کوئی جان کہے, یا حسرتا, ہائے افسوس, علامہ فرت فی جنب اللہ, اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں اللہ کے حق میں برتی. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور یقیناً سچی بات یہ ہے کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور ہمیں متوجہ کر رہے کہ جو لوگ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے زبان کے ذریعے بھی اور حالات کے ذریعے بھی ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بار بار متوجہ کرنا ایک نعمت ہوتی ہے. ہر شخص کے دل میں کبھی کبھار کھٹک کوئی نوک کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی عمومی طور پر آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں, دینی اعتبار سے میں دین پر نہیں چل رہا ہوں. کبھی کوئی خاص گناہ کے بارے میں, وقتاً فوقتاً, کبھی رمضان کی برکت سے, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے, کبھی کوئی بیان میں بیٹھ کے اتفاق تو نہیں ہے, وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ بیان کرنے والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں برائی کیا ہے, لیکن اللہ اس کی زبان سے وہی برائی کا ذکر کرواتے ہیں جو ہماری زندگی میں. یہ سب اللہ کی طرف سے دلوں پر دستک ہوتا ہے, اسے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ امید دلاتے, ہمیشہ اپرچونیٹیز دیتے, چانسز دیتے. اب آخر آدمی نے ان چانسز کو, ان اپرچونیٹیز کو, ان مواقع کو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو موت کے بعد تو حسرت ہی حسرت ہوگی, بلکہ موت ہی سے حسرت شروع ہو جائے گی, ریگریٹ شروع ہو جائے گا. اسی لیے قیامت کا نام دوسری جگہ پر آیا ہے سورۃ النحل میں, قیامت کا نام ایک نام ہے یوم الحسرہ, حسرت اور ریگریٹ کا دن. یہ قیامت کا ایک نام ہے, جس طرح یوم القیامہ ہے تو یوم الحسرت, حسرت کا دن اور ریگریٹ کا دن, یہ اس کا ایک نام ہے. اس لیے کہ عمومی طور پر قیامت کے دن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ حسرت ہی حسرت میں ہے, ریگریٹ ہی میں ہے. ایک تو وہ شخص ہے جس کو کوئی چیز کا موقع ہی نہیں ملا, اس کو موقع ہی نہیں ملا اچھے ایڈوکیشن حاصل کرنے کا. زندگی ایسے ہی علاقے میں یا ایسے ہی غربت میں, ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا, تو اس کو تو یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کاش کہ میں اچھا ایڈوکیشن حاصل کرتے, اچھا جاب لے کر اپنی زندگی کو آرام دہ بناتا. اس کو یہ حسرت نہیں ہوگی, اسی کو اس کو پتا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. حسرت اور ریگریٹ تو وہ شخص کرتا ہے جس کے سامنے موقع آتا ہے اور وہ ہاتھ سے جانے دیتا ہے. کہ اچھے خاندان میں پیدا ہوا, والدین بھی مالدار تھے, ایسے علاقے میں جہاں رواج تھا ایجوکیشن میں بچوں کو بھیجنے کا, اور والدین نے ترغیب بھی دی, لیکن وہ سستی, غفلت, کبھی نادانی, جو بھی ہو, اس وقت دوسرے تماشوں میں مشغول, تو اس نے توجہ نہیں کی. اور بعد میں 30-40 سال کا ہو گیا اور مشکل فیکٹری میں 10-20 سال گزار رہے ہیں, پھر احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت کر لیتا تو اس کو حسرت ہوگی, اسے کہ اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے موقع کو ہاتھ سے جانے دیا. تو قیامت کے دن یوم الحسرہ ہر شخص کو احساس ہوگا ان سب مواقع کا جو اس نے ہاتھ سے جانے دیے دنیا میں. یوم الحسرت کا دن, اور حسرت کا دن کا مطلب قیامت کے ہر ہر مرحلے پر حسرت ہوگا. قیامت کا سب سے پہلا مرحلہ ہر ایک کا موت ہوتا ہے, تو اس وقت بھی حسرت ہوگی لوگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر شخص اچھا ہو یا برا ہو موت کے وقت اس کو کچھ نہ کچھ حسرت اور ریگریٹ ہوگا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جس نے برائی میں زندگی گزاری, جو جہنم کی طرف جانے والا ہے, تو موت کے وقت تو فرشتے اس کو بری طرح اس کو لینے کے لیے آئیں گے, اس کو جہنم دکھایا جائے گا, جہنم کا عذاب. اس کو تو حسرت ہوگی ہی کہ میں نے سب مواقع جو آئے تھے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا, غفلت میں رہا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اچھی زندگی گزاری تو ہر شخص جو اچھی زندگی گزارتا ہے کچھ نہ کچھ اچھائی کے مواقع ہاتھ کو جانے دیتا ہے, کبھی سستی ہو جاتی ہے. گناہ کی بات نہیں کر رہے ہم سب نے محسوس کیا کبھی کوئی اچھائی کا موقع ہوتا ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہوتی, صرف سستی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے ایسے اچھے لوگوں کو بھی موت کے وقت تھوڑی حسرت ہوگی, کم ریگریٹ ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ ریگریٹ ہوگا کہ وہ سب مواقع بھی استعمال کر لیتے تو بہت کچھ پا لیتے, بہت کچھ مزید حاصل ہو جاتا. تو جب ہم سب کو معلوم ہے کہ حسرت کا دن ہم سب کو اس کو سامنا کرنا ہے, تو جب وہ مواقع آئے تو اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھے, جو حسرت تو ہوگی, اور گناہ کا موقع ہے اس سے نہ بچا تو بہت بڑی حسرت ہوگی. لیکن اب اچھائی کا موقع بھی آئے اور کوئی ایک تو یہ کہ کوئی عذر ہو, آج عشاء کے بعد تہجد نہیں پڑی کیوں, اسے بہت تھکا ہوا ہو, نیند اچھی نہیں ملی, کام پر زیادہ, وہ تو عذر, لیکن کبھی محض سستی کی وجہ سے تو اپنے آپ کو کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ریگریٹ ہوگا بعد میں, اس کے بارے میں ریگریٹ ہوگا بعد میں. تو ریگریٹ تو موت سے, حسرت موت سے شروع ہو جاتی ہے. ہاں جو لوگ اچھے لوگ ہیں اس حسرت کے باوجود وہ خوشی میں رہیں گے, اسے کہ وہ اللہ کی طرف سے ثواب اور انعام بھی دیکھیں گے, اور یہ حسرت رہے گی قیامت موت کے وقت سے آخرت میں جنت تک, جنت یا جہنم تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو کسی بھی قسم کی حسرت نہیں ہوگی, کسی کی بھی قسم کا ریگریٹ اور گریف نہیں ہوگا, صرف ایک چیز پر کہ دنیا میں وہ مواقع, وہ لمحے جو گزرے تھے جس میں اللہ کا ذکر, اللہ کا کوئی نیک, اللہ کے لیے کوئی نیک کام کر سکتے نہیں, کہ اس پر حسرت ہوگی. یہ تو جنتیوں کی بات ہو رہی ہے, جہنمیوں کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے کہ بالخصوص جس نے اپنے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گناہ کی زندگی, برائی کی زندگی میں رہا. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, اللہ کے حق میں جو کوتاہی میں نے کی اس پر بہت حسرت ہو رہی ہے. وان کنت لمن الساخرین, اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو اس جملے میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اعلیٰ درجے کی برائی کرنے والے تھے. وہ کیا کہ وہ ایک تو وہ شخص جو جس کی زندگی میں برائی ہے اور لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں برا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھائی کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کوئی عمل کرنے والے کو دیکھتے ہیں, کوئی اطاعت کرنے والا, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, اس کی برائی میں ہی بیان نہیں کرتا ہے. کوئی شخص وہ دنیا میں پڑا ہوا ہے, ایجوکیشن بھی فکر ہے, جاب کی بھی فکر ہے اور دین کی کوئی خاص فکر نہیں, لیکن جب وہ تو اور مالدار بھی بہت ہے, لیکن جب وہ دیندار کو دیکھتا ہے حالانکہ وہ اتنا مالدار نہیں ہے, ورکنگ کلاس کا ہے, لیکن دین کو ترجیح, تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, وہ صحیح کر رہا ہے, میں برا کر رہا ہوں. وہ تو کم درجے کی برائی کرنے والا, اعلیٰ درجے کی برائی کرنے والا وہ جو یہ سمجھنے لگے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی اچھی بات ہے, جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے, کبھی اور اس سے زیادہ بدتر یہ شکل ہوتی ہے, کبھی مذاق بھی کرنے لگتے ہیں, یہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کتنا ایکسٹریم آدمی ہے. بد قسمتی سے یہ لفظ اب ہمارے زمانے میں زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جو شخص اگر میں مثلا کوتاہی کر رہا ہوں, مثال کے طور پر پردے کے معاملے میں کوتاہی کر رہا ہوں, میرے یہاں شادی ہوئی تو کوئی خاص پردے کا اہتمام نہیں, گھر میں بھی کوئی خاص نہیں, جب جی میں آیا تو اس وقت کر لیا جب. لیکن کوئی ایسا شخص کو دیکھتا ہو کہ جس کو وہ پورا احتیاط کے ساتھ پردے پر عمل کر رہا ہے, تو دل میں اس کے لیے عزت ہوتی, اس کے لیے ریسپیکٹ ہوتا کہ ہاں جو وہ کر رہا ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن میں سست آدمی ہوں, دوسرے لوگوں کے پریشر میں آ جاتا ہوں, ایک زمانہ وہ تھا. اب زمانہ وہ ہو گیا کہ اس شخص کو عزت کی نگاہ سے نہیں, اس شخص کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے, کتنا ایکسٹریم آدمی ہے. اس کو دنیا میں جینا آتا ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہوتا کہ دوسروں کے ساتھ بھی جینا پڑتا ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور وہ تو اگر دل ہی دل میں رہا, اگر زبان پہ رہے تو اس کی مذاق بھی شروع ہو جاتی ہے دوسروں کے سامنے, یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری جگہ آتا ہے کہ جو ایسے لوگ جب ان کو سزا ملے گی تو اس کے سامنے یہ ذکر کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذکر فرمائیں گے کہ میرے نیک بندوں کو پر تو ہنستا تھا دنیا میں. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. نیک لوگ تھے, اپنے کام میں مشغول تھے اللہ کی خاطر, دوسروں کی فکر سے بے خبر اللہ کی رضامندی کی خاطر. فاتخذتم سخریا, تم نے اس کو مذاق کا سامان بنا دیا, تم نے اس کو اپنے محفل میں اپنی مجلس میں جوکس ان کے بارے میں ہوتے تھے. اللہ نے کیا بولا, حتی انسوکم ذکری, اور اس برے کام کی نحوست کے بدلے میں اس برے کام نے میرے ذکر اور میری نصیحت سے تجھے غافل کر دیا. اچھے کرنے والوں کی مذاق اڑانے کی بہت بڑی نصیحت, بہت بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, کوئی بھی اچھا کرنے والا, دو باتیں میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں, کوئی ایسا کوئی اچھا کام کر رہا ہے جو ہم نہیں کر رہے, یا تو وہ فرض ہے اور ہم نہیں کر رہے, یہ تو کوتاہی اور فرض نہیں ہے, آپشنل ہے لیکن ہم نہیں کر رہے, تو پہلی بات ہے اس کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. بھائی میں کبھی مثال کر, میں کبھی تبلیغ جماعت میں نہیں جاتا تو ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں, بہت مفید ہے, لیکن میرے بھائی یا میرے دوست نے ارادہ کر لیا کہ 40 دن کے لیے جانا ہے, تو نمبر ایک مجھے کبھی بھی اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چلیے بہت مشکل ہو گیا, 5 دن کے بعد واپس بھاگ کر آ جائے گا, ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے پہلی بات. اور دوسرا, کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے اللہ کی خاطر دین پر چلنے میں مشغول ہو جائے, اس کو کبھی نہ بری نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹریم ہے یا ایسا کچھ, اور نہ اس کا کبھی مذاق اڑانا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن بالخصوص آدمی کو حسرت ہوگی, وہ ان کو تھوڑا منسا خرید. تو یہ پہلا ان کا جملہ یہ ہوگا. اب حسرت کا اظہار ہوگا, قیامت کا دن شروع ہو گیا, موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے کہیں گے او تقول, یا کہیں گے, اس کا مطلب بعد میں کسی موقع پر کہیں گے, لو ان اللہ ہدانی, اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے, لکنت من المتقین, تو ضرور میں متقی لوگوں میں سے بن جاتا. یہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ ایکسکیوز پیش کرنے کی کوشش کریں گے, جیسے آدمی کبھی مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتے تو بیکار ایکسکیوز بھی سامنے لے آتا ہے, تو ایسا ہوگا. وہ کیا ایکسکیوز کریں گے کہ میرے مقدر میں ہدایت لکھی نہ ہوتی, اللہ کی طرف سے ہدایت, اس لیے میں متقی نہ ہو جاتا, میں متقی اور ہدایت نہ بن سکا, ہدایت پر چل نہ سکا. حالانکہ یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, جیسے کہ دنیا میں ایک تو تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو طے کر رکھ لیا, اللہ کا علم ہے, لیکن اس کے باوجود ہر شخص کو اختیار ہوتا ہے. ایک شخص غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے کہا کہ اگر اللہ کے علم میں ہر چیز ہے جو ہونے والی ہے, اور اللہ نے طے کر رکھی ہے, تو پھر میرا کیا قصور ہے اگر میں نے کوئی برا کام کر لیا. امام صاحب نے اس کو ایک تماشا مارا, بہت ناراض ہو گیا, انتقام میں مکہ بنا لیا. امام صاحب نے کہا کہ ارے بھائی وہ مقدر ہی میں تھا, مقدر ہی میں نہ, میرا قصور نہیں, میرا قصور جب نہیں ہے تو مجھے ماننے کے لیے جا رہا. یعنی وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اختیار ہے ہر ایک کے پاس, اسی لیے جب کوئی برائی کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ تو تقدیر کی وجہ سے ہوا, تو کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو خیر یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے, لیکن اس کے باوجود آدمی کبھی ڈیسپریٹ ہو جائے, کوئی اور عذر نہیں, تو وہ یہ بہانہ کرتا ہے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے مواقع تو دیے. تو یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید اس عذر سے کچھ بن پڑے, لیکن نہیں بن پڑے گا. پھر آگے اخیر میں جب عذاب, جب جہنم کے سامنے ہوگا, او تقول حین تر العذاب, پھر یا وہ کہے گا جب وہ عذاب کو دیکھے گا, لو ان لی کر, کاش کے واپس جانے کا ایک موقع مل جاتا, لو ان لی کر, کاش کے واپس جانے کا ایک موقع مل جاتا, فاکون من المحسنین, پھر میں اچھے کام کر لیتا, اچھے کام کرنے والے جو ہوتے ان کے ساتھ ہو جاتا, تو اس وقت تو سب سے زیادہ حسرت ہوگی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی موقع کو بیان فرما رہے ہیں, وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں, وَلَوْ تَرَا, کاش کہ آپ کو وہ موقع کا ایک نظر, ایک جھلک آپ کے سامنے ہوتی. کون سا موقع؟ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, جب مجرم لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جہنم کے سامنے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ, اس کو کہے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے, ایک اور موقع مل جائے, ون مور چانس. ولا نکذب بآیات ربنا, اللہ کی طرف سے جو نشانیاں, جو اللہ کی قدرت کی, اللہ کی توحید کی, ایمان کی جو اللہ جو نشانیاں, جو علامتیں سامنے آتی, ان کو ہم نہ جھٹلاتے, ان کو ہم اگنور نہ کرتے. تو یہ تین حسرت کے جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, اور بیان فرما کر ہمیں, ہم سب کو متوجہ کیا کہ وہ حسرت کا دن آنے والا ہے, اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے, اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کہ اے میرا بندہ, تو اگر دین پر نہ چلا, جو کچھ برائی تیری زندگی میں نہ نکالا, تو ہو سکتا ہے یہ جملے تیری زبان سے بھی نکلے اس دن. اور اس دن تو میں کہہ چکا کہ اس دن تو توبہ کا کوئی موقع نہیں. آج دنیا میں تو ہر مرحلے پر توبہ, اس دن توبہ کا کوئی موقع نہیں. آگے یہی فرما رہا ہے, یہی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو جواب کیا ملے گا. دنیا میں تو گناہ کیا تو جواب ملا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اوپر آیا. دنیا میں گناہ ملا تو جواب ملا کہ اے میرے بندے, بہت پیار والا جواب, اے میرے بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, اسراف کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, واپس اٹھ جاؤ, دوبارہ اٹھ جاؤ, دوبارہ توبہ کر لو, دین پر چلو. دنیا میں تو یہ جواب, اور آخر میں کیا جواب ملا گا؟ بلا, یقین. بلا کا مطلب یقیناً وہ ہدایت کے مواقع مل چکے ہیں. قد جاءت کا آیا تھی, میری نشانیاں, میری علامتیں تیرے پاس آئی تھی. ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کچھ نہ کچھ آتی ہے, یا تو قرآن کی شکل میں, یا یونیورس میں, دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی, غیر مسلم اور مسلم دونوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں سورہ یوسف فرماتے ہیں, وَقَعِيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی نشانیاں ہیں آسمان زمین میں, یمرون علیہا, ان سے گزرتے رہتے ہیں, نظر آتا رہتا ہے, لیکن کیا مسئلہ, ہم عنہا معرضون, ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. قد جاءت کا آیا تھی, فکذبت بها, اور سب سے جس کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی وہ تو وہ شخص ہوگا جس کے پاس ایمان ہی نہیں, تو اس کو متوجہ کیا جائے کہ میری نشانیاں آئی, میری نشانیاں یہ جمع ہے. یعنی ہر شخص کو صرف ایک موقع نہیں, متعدد مواقع زندگی میں تبدیلی, برائی نکالنے کا موقع کے ملتے ہیں. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر جو گناہ ہے زندگی میں, اس کی طرف اللہ تعالیٰ متعدد مرتبہ متوجہ کرتے. ایسا نہیں ہوگا کسی کے بارے میں کہ کوئی گناہ زندگی میں اور چل رہا ہے, ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے کسی طریقے سے, کسی کی زبان سے, یا کسی حالات آ کر اس کے دل پر دستک ہوئی, اور پھر نہیں ہوا. نہیں, یہ بار بار ہوتا ہے. اسی لیے آیات ہی جمع ہے, میری نشانیاں تیرے پاس آئی, لیکن فقط ضبط بھی تو نے اس کو جھٹلا دیا. واستکبرت, اور تو نے تکبر سے کام لیا. یہ کیوں ذکر فرمایا؟ کہ بکثرت ہر شخص کے لیے, لیکن بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے دل پر جب دستک ہوتا ہے اور اللہ کی نشانیاں سامنے آتی ہیں تو بکثرت وہ چیز جو آدمی کو روکتی ہے اس پر عمل کرنے وہ تکبر ہوتا ہے. کیسے؟ اس کو ایسا ہوتا ہے کہ میری عزت میں, اب اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسلام قبول کرنے میں اس کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اس میں یا تو لوگوں کی نظر میں میری حیثیت گٹ جائے گی, یا اس میں یہ ہوگا کہ مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ اب تک میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے آگے پیچھے ہیں ان کی نظر میں میری حیثیت گر جائے گی. بکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے متوجہ کرے کہ میری زندگی میں یہ غلطی ہے, یہ شخص مجھے متوجہ کر رہا ہے لیکن اگر میں اس کے سامنے اقرار کروں ناک کٹے گی. تکبر بکثرت حائل ہو جاتا ہے نصیحت قبول کرنے سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تکبر کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی دو علامتیں بیان فرمائی. ایک جس کا تعلق جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ہونے کی ایک علامت ہے بطر الحق, حق کا انکار کرنا, یعنی حق بات سامنے آ جائے. میرے اور اسماعیل بھائی کے ایک اختلاف چل رہا ہے, میری رائے کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے, یہ مال تو میرا ہے, یہ گھر یہ پراپرٹی میری ہے. اسماعیل بھائی کہہ رہے کہ نہیں یہ پراپرٹی میری ہے, تو شروع میں تو ہم دونوں صحیح میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میرے پاس ایویڈنس کہ پراپرٹی میری ہی ہے, اور اسماعیل بھائی سمجھ رہے کہ یہ پراپرٹی میری ہی ہے. لیکن بعد میں اسماعیل بھائی کا ایویڈنس دیکھ کر اسماعیل بھائی نے وہ ایویڈنس پیش کیا, یہ فلاں گواہ پیش کی, اس کے نتیجے میں ایک مدت کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں, اسماعیل بھائی سچ پر ہے. اس وقت جو ہے یہ ناک اور یہ تکبر یہ معنی بن سکتا ہے حق قبول کرنے سے. اس کا مطلب بطر الحق تکبر کے ایک علامت ہے اور تکبر کے ایک شکل ہے حق کو انکار کرنا. تو چونکہ تکبر خصوصاً وہ آدمی کو حق نصیحت قبول کرنے سے روکتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکذبت بہ, جھٹلا دیا نصیحت کو, اگنور کیا, اور واستکبرت اور تکبر میں مبتلا ہوا. وکنت من الکافرین, اور تو کافروں میں شامل ہو گیا جو منکرین میں, جو سب سے بدترین شکل ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ چند آیتیں ہیں جس میں قیامت کا کے دن کا ایک نقشہ اور ایک حصہ ہمارے سامنے بڑے مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ مزید تفصیل کے ساتھ قیامت کا دن, اب سورت کے دو یا تین صفحے ہی باقی ہے, اس میں قیامت ہی کی تفصیلات ہیں, اسی موضوع پر وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن, حسرت کے دن کا بار بار مراقبہ کرنے, بار بار ذہن میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے مطابق ہر موقع پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں ایک بات عرض کر دوں جو میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا سلیم صاحب حافظہ اللہ کے اس سے سنا. وہ فرماتے کہ ہر مسلمان جس کے دن میں ایمان نور ایمان کے کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے, اور عموماً تقریباً ہر مسلمان جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے اور جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ایک ہوتا ہے امیجیٹ فیلنگ, اس وقت جو فیلنگ ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو فیلنگ ہے جو رہتی ہے. تو جب ہر شخص جو ہر مسلمان جو اچھا کام کرتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کچھ ناگواری کی فیلنگ ہو, یا تو لذت قربان کرنی پڑی, یا کبھی جھکنا پڑا, کبھی آرام قربان کرنا پڑا, لیکن اس کے بعد سے لے کر موت تک جب بھی اس موقع کا خیال آئے گا تو خوشی ہی خوش ہوگی, یہ خیال آتا ہے کہ نہیں جو میں نے صحیح کام کیا. تو ناگواری تھوڑی مدت کے لیے, اور خوشی ابھی تو آخرت کی خوشی کی تو بات ہی ہونی ہے, دنیا ہی میں خوشی دیر پا, وہ روزہ جب بھی خیال آئے گا تو سکون کے ساتھ بستر میں بھی لوٹا ہوگا تو دل خوشی سے بھر جائے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا اس وقت. اور دوسرا شخص جو جس نے کوئی برا کام کیا اور اس وقت ہو سکتا ہے اعلیٰ درجے کی لذت حاصل ہو, اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا مجھے بہت عزت مل رہی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں, میری عزت بچ گئی, لیکن اس کے بعد جس کے دل میں کچھ نہ کچھ بھی نور ایمان ہو جب بھی اس کو ابھی تو قیامت کے بعد یوم الحشر کی بات ہو ہی نہیں رہی, دنیا ہی میں جب بھی اس کا خیال آ گیا تو اس کو رگریٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جوانی کے جوش کی وجہ سے وقتی طور پر 5-10 سال وہ ریگریٹ نہ ہو, لیکن جیسے ہی قبر کی طرف قریب ہوتا چلا جائے اور بال سفید ہوتے چلا جائے وہ ریگریٹ اور ریموس بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو قیامت کے حسب کر دنیا میں ہی میں حسرت کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سامنے رکھ اس کو سامنے رکھ کر ہر فیصلے کو صحیح صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ.